الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. زنا جو جنسی تعلق ہے کسی مرد اور عورت کا جن کے مابین رشتہ نکاح نہیں ہے یا وہ عورت مل کے یمین نہیں ہے اس مرد کی, تو جنسی مباشرت جو ہے اس عمل کا نام زنا ہے. لیکن اس کے سد باب کے سلسلے میں سب سے پہلا کام جو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ ہے کہ وہ اعمال یا افعال یا بے احتیاطیاں جو زنا کا سبب بن جاتی ہے ان پر بھی اس لفظ زنا کا اطلاق فرمایا تاکہ طبیعت میں ان چیزوں سے انقباض اور نفرت پیدا ہو جائے, تنفر پیدا ہو جائے, دور دور تک انسان احتیاط سے کام لے. چنانچہ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ایک سے زائد مقامات پر ہے, ذرا سے لفظی فرق کے ساتھ مسلم شریف میں بھی دو مقامات پر ہے. تو جو اس کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں, پہلے بھی سنا چکا ہوں, آج پھر میں چاہتا ہوں کہ یادہ کر دوں, وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ. مرفوعاً ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو حضرت ابو ہریرہ نقل فرما رہے ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا, ابن آدم, ہر ابن آدم, آدم کی نسل میں سے ہر شخص کے حصے میں کچھ نہ کچھ زنا کا حصہ آتا ہے, لا محالہ آتا ہے. مدرکن ذالک لا محالہ تھا, ترجمہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں کہ یہ حصہ جو ہے یہ اس کو پہنچ کر رہتا ہے لا محالہ. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے سود کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سود کا بخار اور دخان اس طرح عام ہو جائے گا کہ کسی شخص کے لیے بھی اس سے بچنا ممکن نہیں رہے گا. اب اس کی جو شرح فرمائی, فلعینان زناہما النظر, دونوں آنکھوں کا زنا ہے بد نظری, نا محرم عورت کو دیکھ کر اس سے لذت حاصل کرنا, یہ گویا کہ آنکھوں کا زنا ہے. والاذنان زناہما الاستماع, اور دونوں کانوں کا زنا ہے نا محرم عورتوں یا خواتین کی آواز کو سن کر اس سے تلذذ حاصل کرنا. واللسان زناہ الکلام, زبان کا زنا یہ ہے کہ نامحرم عورت سے انسان گفتگو کرے اور اس گفتگو میں لذت لے. والید زنا البطش, اور ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ نامحرم عورت کو مس کرے, اسے چھوئے. ورجل زنا الخطا, اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ انسان زنا کے ارادے سے یا ان تمام افعال کے لیے چلے. والقلب یہوی ویتمنا, اور دل کا زنا یہ ہے کہ اس میں نقشے جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہیں اور ارادے بنتے رہیں, تمنائیں جو ہیں اس کی وہ پروان چڑھتی رہے. وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ, اور جہاں تک شرمگاہ کا معاملہ ہے وہ تو پھر اس کی تکمیل کرتی ہے یا یہ کہ اس کے تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام دوائی جو ہیں دعائیات کہ جو اس فعل شنیع کی طرف انسان کو لے جانے والے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی زنا کے لفظ کا اطلاق کیا تاکہ ان سے انسان کے اندر, ہر مسلمان کے اندر ایک طبی نفرت پیدا ہو جائے, ان تمام چیزوں سے وہ محتاط ہو جائے. اب اس پر ذرا ایک نظر اور ڈال لیجئے. اب تک ہم نے اس زنا کے سد باب کے سلسلے میں پہلا مرحلہ جو اس کا آیا معاشرتی اصلاح کا سن 5 ہجری میں, وہ سورہ احزاب کے اندر مذکور ہے. سورہ احزاب سن 5 نبی میں ہجری میں نازل ہوئی, اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اس میں 14 آیات ہیں, 28 تا 34 7 آیات, اور پھر 53 تا 59 پھر 7 آیات. نہایت اہم ہے اسلام کے معاشرتی نظام پر. اس کے ضمن میں صرف جو دو بنیادی باتیں ہیں اس وقت ان کا اعادہ کر رہا ہوں. پہلا اصل اصول یہ بیان کیا گیا کہ عورتوں کا اصل مقام ان کا گھر ہے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ. باہر نکلنا کسی شدید ضرورت سے ہو تو بات دوسری ہے, اصل مقام اصل جگہ گھر ہے. ایک حدیث سنا رہا ہوں, یہ جامع ترمذی میں بھی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ, اور مسند بزار میں بھی ہے. ان المرأة عورت. اب ہماری زبان میں عورت کے لیے خواتین کے لیے عورتوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں عورت کے معنی ہی یہ ہے, وہ شے جس کو چھپایا جائے. ان المرأة عورت, عورتن حصل میں عورت ہے, یعنی اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ چھپ کر رہے, وہ شے ہی ایسی ہے کہ اسے چھپا کر رکھا جائے. فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْفَحَتْ شَيْطَانُ. جب وہ نکلتی ہے اپنے گھر سے تو شیطان اس کو تاکتا ہے. وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ بِرَوْحَةِ رَبِّهِ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا. اور عورت جو قریب ترین ہوتی ہے اپنے پروردگار کی رحمت سے, وہ اپنے گھر کے اندرونی حصوں میں, قعر گھر کا بھی اندرونی حصہ, یعنی جتنی بھی وہ اپنے گھر کے سب سے اندرونی حصوں کے اندر اپنا وقت گزارے گی, اتنی ہی در حقیقت وہ رحمت خداوندی سے قریب رہے گی. اب یہ اصول الاصول ہے در حقیقت, ان سے ہمارے معاشرتی ویلیوز کا اور اقدار کا تعین ہوتا ہے. متعدد حدیثیں سنا چکا ہوں کہ نماز کا معاملہ جو کہ عماد الدین ہے, دین کا ستون ہے, مسلمان مردوں کے لیے بلا عذر مسجد میں حاضری نہ ہو تو گویا کہ نماز ہوتی ہی نہیں, یعنی نماز کی فضیلت میں سے کوئی حصہ نہیں ہے, فرض ادا ہو جاتا, وہ بات دوسری ہے. لیکن عورتوں کو اس سے مستثنا ہی نہیں کیا گیا, بلکہ اتنی تاکید ہے کہ اس کی نماز گھر میں افضل ہے مسجد کے مقابلے میں. جامع مسجد سے اپنے محلے کی مسجد میں افضل ہے, اپنے محلے کی مسجد سے اپنے گھر میں افضل ہے, اپنے گھر کے صحن سے دالان میں افضل ہے, دالان سے کمرے میں افضل ہے, کمرے سے اگر کوئی بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں افضل ہے. اس درجے تاکید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی فرما رہے ہوں, پھر اس کے بارے میں سہل انگاری ہو جائے ہمارے اندر, اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں جو ہے ان کی اہمیت کا اگر اندازہ نہ رہے تو در حقیقت یہ تو پھر بہت ہے دین سے. جمعہ جو ہے, جو آپ کو معلوم ہے کہ کتنی اس کی اہمیت ہے, کہ مرد جو ہے وہ اگر تین جمعوں میں متواتر حاضر نہ ہو بغیر عذر تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا, بدترین سزا جو کفر کی ملتی ہے اس دنیا میں وہ ملتی ہے, لیکن عورتیں مستثنا ہیں. اس طرح جہاد جو دین کی چوٹی ہے, وزروۃ السلام منہ ہو جہاد فی سبیل اللہ, عورتوں کو اس سے مستثنا کیا گیا. جیسے کہ علامہ اقبال کا وہ مصرعہ ہے کہ اگر اسلام کے معاشرتی نظام میں جو اس اہم اصول کو سامنے رکھا جائے کہ حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری, معاشرتی نظام کے دو حصے ہیں, عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت اور جو سخت کام ہے اس کا چیلنج مردوں کے لیے, اس کی ذمہ داریاں مردوں پر, حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. چنانچہ جہاد اور قتال کی ذمہ داری اصل مردوں پر ہے. اس کے ضمن میں بھی بعض حدیثیں سنا چکا ہوں لیکن ایک اور حدیث کا اضافہ کر رہا ہوں. یہ غزوہ خیبر کے وقت ہوا ہے معاملہ, اور پردے کے احکام جو آج ہم پڑھیں گے وہ سورہ نور میں آئے ہیں تفصیل سے اور تکمیلی شکل میں. سورہ نور سن 6 میں نازل ہوئی, سن 6 ہی میں صلح حدیبیہ ہو گئی, صلح حدیبیہ کے بعد غزوہ خیبر ہوا. تو یہ حضرت حشرت ابن زیاد ہیں, یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی دادی اماں نے انہیں یہ واقعہ سنایا, وہ گویا کہ صحابیاں ہیں, انجدتے ہی اپنی دادی سے روایت کر رہے ہیں کہ غزوہ خیبر کے وقت جب حضور روانہ ہوئے تو میں بھی 6 عورتوں کے ایک ہم نے بنایا, ایک آپ اسے جو بھی کہیں ٹولی بنائی, ایک جتھا بنایا, ہم بھی اس کے ساتھ جو ہے نکلے. حضور کو معلوم ہوا تو آپ نے ہمیں طلب فرمایا, اور میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ بہت غضبناک ہے, اور آپ نے ہم سے پوچھا تم کن کے حکم سے نکلی ہو اور کن کی اجازت سے نکلی ہو, بہت ہی غصے کے ساتھ. تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے بڑی لجاجت سے عرض کیا, حضور ہم اون کاتیں گی, ہم مرہم پٹی کریں گی, ہم ستو گھول کر مجاہدین کو پلائیں گی, ہم تیر انہیں سبلوا دیں گی جب تیر اندازی کر رہے ہوں گے, یہ سارے کام ہم کریں گی, ہم بھی اس جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا اٹھو اور فوراً واپس چلے جاؤ, ان کو واپس بھیج دی.
لیکن اس کے بعد جب آپ واپس آئے ہیں تو جو مال غنیمت تھا اس میں سے کچھ انہیں بھی دیا، حصہ دیا. تو یہ پوتے صاحب جو ہیں حشرج ابن زیاد، یہ پوچھتے ہیں دادی اما کیا ملا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کچھ کھجوریں تھیں جو حضور نے ہمیں بھی دی تھی، یعنی غنیمت میں سے کوئی باقاعدہ حصہ نہیں، لیکن یہ کچھ نہ کچھ دیا کہ ان کی نیت تھی، ان کا ارادہ تھا، یا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل کھڑی ہوئی تھی، روک تو میں نے دیا، لیکن یہ کہ ان کی دل جوئی جو ہے اس انداز میں آپ نے فرمائی. اس سے اندازہ ہوتا ہے در حقیقت کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، بلا شدید ضرورت کے اس سے گھر سے نکلنا صحیح نہیں. گھر میں رہتے ہوئے ایک غیر محرموں سے واسطہ پیش آ سکتا ہے. ایک واسطہ تو یہ پیش آ سکتا ہے کہ کوئی آ کر کوئی بات کر رہا ہے، کوئی پیغام دے رہا ہے. تو فرمایا فلا تخزعن بالقول، یہ احتیاط رکھو کہ آواز میں لوچ پیدا نہ ہو. مبادہ کسی شخص کے دل میں اگر روگ ہے، کیا پتہ کون ہے، کوئی خبیث النفس ہو انسان، تو تمہاری آواز کے لوچ کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی غلط امید اور غلط خیال پیدا ہو جائے کہ شاید ان کا کوئی رجحان میری طرف ہے، معاذ اللہ، تو اس سے بھی روک دیا. اس درجے احتیاط، اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فلا تخزعن بالقول، یہ ابھی حدیث کے الفاظ نہیں، قرآن مجید کے الفاظ ہیں. اس سے آگے چل کر سورہ احزاب ہی میں پھر چہرے کے پردے کا معاملہ تفصیل کے ساتھ آ گیا، اس لیے کہ اسی میں دونوں الفاظ موجود ہیں، حجاب بھی اور جلباب بھی. گھر سے باہر عورت نکلے گی تو بڑی چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ کر اور اس کا ایک پلو اپنے چہرے کے آگے لٹکا کر نکلے گی. یہ قرآن مجید کا حکم ہے. اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اور اہل ایمان کی تمام خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اگر باہر نکلیں تو اپنی چادروں میں اپنے آپ کو پوری طرح لپیٹیں اور اس کا ایک حصہ اپنے چہروں کے آگے بھی لٹکائیں. اور اس کے ساتھ ہی اسی مقام پر حجاب کا لفظ بھی آ گیا ہے، فسلوہن من ورائے حجاب، کہ گھر میں رہتے ہوئے جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے تو گفتگو کی بات ہوتی ہے، تو فلا تخزعن بالقول، اس میں کہیں نرمی کا انداز پیدا نہ ہو جائے، لوچ نہ پیدا ہو جائے. نسوانی حسن کا ایک حصہ اس کی آواز میں بھی ہے، اللہ نے رکھا ہے. عورت کے اندر مختلف اعتبارات سے جو بھی مردوں کے لیے اٹریکشن کی چیزیں رکھی ہیں، کشش کی چیزیں رکھی ہیں، ان میں اس کی آواز بھی ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہو سکتا ہے کوئی چیز دینی ہے، لینی ہے، تو فرمایا پردے کے پیچھے سے. معلوم ہوا کہ حجاب کا لفظ بھی، پردے کا لفظ بھی اسی سورہ مبارکہ میں آ گیا، جس سے کہ چہرے کا پردہ ثابت ہوتا ہے قطعی طور پر. اس کے ضمن میں بھی متعدد احادیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، صرف دو کا پھر دوبارہ جو ہے اعادہ کر رہا ہوں. ایک حدیث جو اہم ترین ہے اور جو گویا کہ نص قطعی ہے اس موضوع پر، چہرے کے پردے پر، وہ جو واقعہ عفق کے معاملے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ آتے ہیں کہ جب میں لشکر سے پیچھے رہ گئی تھی اور میں اسی جگہ بیٹھ گئی اور مجھے اونگ آ گئی، میں سو گئی، صفوان ابن معطل کے جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ پیچھے گری پڑی چیزوں کو دیکھتے تھے، وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے پہچان لیا. اب یہ الفاظ نوٹ کیجئے، فعرفنی حین رآنی وکان قد رآنی قبل الحجاب. انہوں نے مجھے پہچان لیا جب مجھے دیکھا، اور انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا حجاب سے پہلے. یعنی حجاب کا حکم جو ہے وہ چہرے کے پردے کے لیے ہی نازل ہوا ہے. اگر وہ پہلے یہ حکم آ چکا ہوتا اور حضرت صفوان نے نہ دیکھا ہوتا تو پہچان ہی نہ سکتے حضرت عائشہ کو. پہچان اس لیے لیا، عرفنی حین رآنی وکان قد رآنی قبل الحجاب. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، مسند احمد ابن حنبل میں ہے. اب اس سے زیادہ اونچا درجہ تو حدیث کا ہے نہیں، اور اس سے زیادہ کسی مسلمان مرد اور عورت کو ثبوت اگر درکار ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے ایمان کا نقص ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف قرآن پر ہی مجھے اکتفا کرنی ہے، تب بھی ہمارا اور اس کا راستہ علیحدہ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ قرآن بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے، فرمان نبوی بھی ہے، دین کی یہ دو بنیادیں ہیں، دو ستون ہیں. اور پھر یہ کہ اگر بخاری اور مسلم کی روایت بھی اسے قابل قبول نہیں، تو پھر کون سی روایت ہوگی جس کو وہ قبول کرے گا؟ اس اعتبار سے اگر تو کوئی شخص چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ دین کی منشا کیا ہے، اصل حکم کیا ہے، تو میرے نزدیک اس حدیث کے بعد مزید کی ضرورت نہیں. لیکن سنن ابی داؤد کی ایک اور حدیث سن لیجئے، وہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں پہلے. حضرت ام خلاد ایک صحابیہ ہیں، ان کے صاحبزادے فوج میں گئے تھے، لشکر میں گئے تھے غزوے میں، ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ حضور کی خدمت میں آئیں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے. تو آئیں اس حال میں کہ نقاب چہرے پر ڈالا ہوا تھا. لوگ حیران ہوئے، لوگوں نے کہا بھی کہ عجیب خاتون ہے، کیونکہ عرب کا رواج تو یہ تھا کہ اس حال میں تو بین کرنا، رونا، چیخنا، چلانا، آج کل بھی دیہات میں جو کچھ ہوتا ہے، کہیں تعزیت کے لیے عورتیں جائیں تو وہ کچھ پہلے ہی سے رونا چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے تاکہ معلوم ہو گھر والوں کو جہاں فوتگی ہوئی ہے کہ واقعی ہماری ہمدرد خواتین آ رہی ہیں. اور یہ خاتون اپنے سگے بیٹے کی وفات پر آئی ہیں دریافت کرنے اور چہرے پر نقاب ہے. تو جب لوگوں نے کچھ خسر پسر کی کہ یہ عجیب عورت ہے کہ اس حال میں بھی اس نے اپنے پردے کا خیال کیا ہے, تو ان کے الفاظ ہیں بڑے پیارے, ہر مسلمان عورت کو یاد رکھنے چاہیے, ان ارضا ابنی فلن ارضا حیائی, اگر میں نے اپنا بیٹا گم کر دیا ہے, میرا بیٹا اگر مجھ سے جاتا رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اپنی حیا بھی کھو دوں. میں نے بیٹا کھویا ہے, حیا نہیں کھوئی ہے. اور اس حدیث میں لفظ نقاب ہے, تو اگر یہ کہا جائے کہ نقاب کوئی بات کی بات ہے تو معلوم ہوا کہ وہ بھی, اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. اس اعتبار سے کسی بھی شخص کے لیے کہ جو واقعتاً کتاب و سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے, میرے نزدیک اس معاملے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ عورت کے چہرہ کا پردہ جو ہے وہ بھی لازم ہے. اب ہم اس سے آگے چل رہے ہیں کہ اس میں جو اصلاح کا دوسرا مرحلہ آیا وہ ایک سال بعد, اس لیے کہ سورہ نور جو ہے وہ سن 6 میں نازل ہوئی, سن 6 ہجری, سورہ احزاب سن 5 ہجری, سورہ نور سن 6 ہجری. اس میں 12 آیات ہیں, اور عجیب بات ہے کہ سورہ نور اور سورہ احزاب کے مابین جو بہت سی چیزیں مشترک ہیں کہ جس کی بنا پر میں انہیں جوڑا قرار دیتا ہوں, اگرچہ مصحف میں تو وہ خاصے فاصلے پر ہیں لیکن یہ کہ وہ جوڑے کی شکل میں, ان میں وہ تمام جو نسبت زوجیت قرآن مجید کی صورتوں کے مابین جن بنیادوں پر ہوتی ہے وہ بنیادیں تمام بتمام و کمال موجود ہیں. وہاں کی 14 آیات اور یہاں کی بھی یہ جو 12 آیات ہیں, یہ بھی دو حصوں میں ہیں, جیسے وہاں 7 آیات پہلے 7 آیات بعد میں, اسی طرح سورہ نور میں بھی پہلے 8 آیات ہیں, آیت نمبر 27 سے 34 تک, پھر 4 آیات ہیں وہ بڑی طویل ہیں 58 سے 61 تک. گویا کہ 14 آیات سورہ احزاب کی اور 12 آیات سورہ نور کی اگر انسان اپنے سامنے رکھے تو یہ پردے وغیرہ کے ضمن میں مکمل احکام جو ہیں وہ قرآن مجید کے اس کے سامنے آ جائیں گے. ان میں اہم ترین آیات ہیں 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. تذکرون, اہل ایمان مت داخل ہو اپنے گھروں کے سوا کسی گھر میں جب تک کہ تم ان سے ان کی رضا حاصل نہ کر لو اور ان پر سلام نہ بھیجو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی بے دھڑک بغیر اجازت لیے کسی کے گھر میں داخل ہو جانا, اس کی سختی کے ساتھ مذمت کی جا رہی ہے, روکا جا رہا ہے. اور یاد ہوگا کہ سورہ احزاب میں یہی حکم آیا تھا حضور کے گھروں کے بارے میں, تو گویا کہ وہ اصلاح کا عمل جو شروع ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے, اسی کا اگلا قدم اب آ رہا ہے. وہاں یہ تھا کہ نبی کے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ تمہیں بلایا نہ جائے کھانے کے لیے, پہلے ہی سے دھرنا مار کے نہ بیٹھ جایا کرو کھانے کے انتظار کے لیے, اور کھانا کھانے کے بعد وہاں دھرنا مار کر مت بیٹھ رہا کرو باتیں حضور کی سننے کے لیے. تو وہاں تھا حضور کے گھروں کا ذکر, یہاں ہے اب اس کو عام کیا جا رہا ہے. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم تذکر کرو, نصیحت حاصل کرو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, پھر اگر اس میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی داخل مت ہو ان میں جب تک کہ اذن نہ ملے. اگر کوئی رہائشی گھر ہے اور معلوم ہوا آپ نے کئی مرتبہ اجازت طلب کی ہے لیکن اجازت نہیں مل رہی ہے, کوئی ریسپانس نہیں ملا, تب بھی داخل مت ہو جب تک کہ اذن نہ ملے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ, اور اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ, یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. یعنی یہ کہ خام خواہ یہ نہ سمجھو کہ چونکہ میں آیا ہوں تو میرا حق ہے کہ یہ صاحب خانہ جو ہے مجھے ریسیو کرے, مجھ سے بات کرے. اگر تو وقت طے کر کے آئے تھے تو بات اور ہے, تب تو تمہارا حق ہے کہ وہ تمہیں ریسیو کرے اور تم سے ملاقات کرے, اور اگر اچانک تم آ گئے ہو تو تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ لازماً تم سے ملاقات کرے, اس کا اپنا جو ابھی معمول ہے اس کی میں نہ معلوم وہ کس کام میں مشغول ہے. اگر کہا جائے لوٹ جاؤ لوٹ جاؤ, ہو ازکا لکم, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے. واللہ بما تعملون علیم, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لیسا علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ, اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ صحابہ کرام قرآن مجید کے احکام پر پھر اس شدت سے عمل کرتے تھے کہ پھر قرآن مجید ہی کو اس کے اندر جو اور کوئی رعایت کا پہلو ہوتا تھا نمایاں کر کے بیان کرنا پڑتا تھا. کہیں یہ نہ سمجھ لے آدمی کو کاروباری جگہ ہے, کوئی دکان ہے, کوئی گودام ہے, اس میں بھی جب تک کہ اذن نہ ملے داخل نہیں ہو سکتے. لہذا یہاں پر اب اس کی وضاحت کر دیں کہ اس کو اس حد تک نہ پہنچا دینا. ولا جناح علیک لیسا علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ, تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں, ایسی بلڈنگز میں داخل ہو جایا کرو کہ جو مسکونہ نہیں ہے, جس میں سکونت نہیں ہے, جس میں کوئی فیملیز جو ہے ان کی رہائش نہیں ہے. فیہا متاع لکم, اس میں تمہارا ساز و سامان ہے, وہ گوڈاؤنز ہیں, آفیسز ہیں, جو بھی ہو آج کل کی زبان میں. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ چھپاتے ہو. بسا اوقات آدمی ظاہر کرنے کے لیے بہت متقی بن جاتا ہے اور دین کے کسی حکم پر اس حکم کی اصل منشا سے بھی زیادہ عمل کر کے دکھاتا ہے لوگوں کو. تو فرمایا کہ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کس میں کیا نیت ہے, کیا ارادہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس طرح کی شدت نہیں کرتا. یہ تو ہوا باہر سے اندر داخل ہونے کے لیے استیذان. اب دیکھیے یہ پرائیویسی کس لیے ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ کسی گھر میں داخل ہو جائیں, صاحب خانہ جو ہیں وہ قوریانی کی کیفیت میں ہوں, یا یہ کہ بے تکلفی سے میاں بیوی جو ہیں وہ کہیں بیٹھے ہوں, یا کوئی اور معاملہ ہو. تو یہ تمام چیزیں بھی در حقیقت بہت سے مفاسد کا جو ہے راستہ ان سے کھل جاتا ہے. پرائیویسی اور اس کے اندر گویا کہ گھر کا ایک حجاب ہے, یہ گھر کے اندر کے پردے کا ذکر ہے کہ جو ہو رہا ہے, جس کا پہلا قدم یہ استیذان. اس استیذان میں مزید جو ہے گھر کے اندر بھی, یہ میں اب اگلی آیات آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, یہ جو اگلا گروپ ہے آیت نمبر 58-59, تین آیتیں تو اس مقام پر آئی تھیں, 27, 28, 29 آیتیں سورہ نور کی جو استیذان سے متعلق ہیں. مزید وضاحت کی گئی ہے اور یہ اب آیات 58-59 ہیں. پانچ آیتیں قرآن مجید کی صرف استیذان پر آ رہی ہیں, گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا, اور یہاں اب جو دو آیتیں آ رہی ہیں وہ گھر کے اندر بھی. اب ظاہر بات ہے گھر میں بھی کمرے ہیں, علیحدہ ہیں, کسی ایک کمرے میں جیسے حضور کے حجرات تھے, کوئی ایک زوجہ محترمہ کا حجرہ ہے, کوئی کسی دوسری کا حجرہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات, اہل ایمان لازم ہے کہ تمہارے غلام, تمہاری کنیزیں اور وہ بچے کے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں, وہ بھی تین مرتبہ, تین اوقات دن کے ایسے ہیں, دن رات کے, جن میں انہیں بھی اجازت لیے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت پھر کوئی ایسی کیفیت ہو جس کے اندر انسان ہو. ثلاثہ مرات, وہ ثلاثہ مرات کیا ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر, فجر کے نماز سے متصلا قبل, وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ, اور یہ ظہر کے وقت کا چونکہ عرب کی تہذیب میں رواج تھا, اس کے بعد یہ اسپین میں بھی گیا ہے اور اسپین سے ہو کر اب یہ رواج جو ہے پورے ساؤتھ امریکہ میں ہے. قیلولہ, یہ دن کے وقت جو ہے تھوڑا سا سونا, یہ عرب کی تہذیب کا تو ایک لازمہ ہے. تو اس وقت بھی وہ لوگ جو ہے وہ ظہر کی نماز سے قبل ہو یا ظہر کی نماز کے بعد, یہ تو اپنے معمولات کے مطابق ظہیرہ, یہ ظہر کے وقت کا جو ہے, اس وقت بھی آدمی بے تکلف ہو جاتا ہے, گھر میں کچھ اپنے پورے کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہیں, خواتین کا بھی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے. تو فرمایا جب تم اپنے بڑے باہر کے کپڑے جو ہے, وہ بڑے کپڑے اتار دیتے ہو جو بیرونی کپڑے ہیں ظہر کے وقت, ومن بعد صلاۃ العشاء, اور عشاء کی نماز کے بعد, ثلاث عورات لکم, یہاں پھر اس لفظ کو نوٹ کیجئے, عورات, عورات چھپنے کی جگہ, یہ تین اوقات تمہارے خاص ایسے ہیں پرائیویسی کے. یہاں میں اب لفظ یعنی عورات کا ترجمہ پرائیویسی, اس لیے کہ یہی اوقات زیادہ تر ہوتے تعلق زن و شوق کے, یا تو یہ کہ رات کو ظاہر اس میں عشاء کی نماز کے بعد سونے سے قبل, یا یہ کہ فجر کی نماز سے قبل آنکھ کھل گئی ہے, یا پھر ظہر کا وقت ہے اس میں آدمی پرائیویسی چاہتا ہے, علیحدہ سوتا ہے, یا جو بھی معاملہ ہے. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن, اب یہ کن کے بارے میں ہو رہا ہے؟ گھر میں جو خادم ہے, جو غلام ہے یا کنیز ہے, یا وہ بچے, وہ لڑکے, وہ بچے بچیاں کے جو ابھی بالغ نہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن, ان کے علاوہ, تین اوقات کے علاوہ گھروں میں آنا جانا, اگر محلے کا بھی کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ آ رہا ہے گھر کے اندر کھیل رہا ہے, مختلف کمروں میں جا رہا ہے, کوئی حرج نہیں, جو بھی ایک معاشرتی زندگی ہوتی ہے. طوافون علیکم بعضکم علی بعض, تم ایک دوسرے پر آتے جاتے ہی رہتے ہو, ملنا جلنا ہے, کوئی کسی کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہے, کوئی مشورہ ہے, کوئی اور گفتگو ہے. کذالک یبین اللہ لکم الایات واللہ علیم حکیم, اس طرح اللہ اپنے تمہارے لیے آیات کی اور تبیین کر رہا ہے, کھول کھول کر بیان کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. لیکن اب اگلی آیت دیکھیے, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, جب تمہارے بچے جو ہے بالغ ہو جائیں, فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت لے کے داخل ہوا کریں کمروں کے اندر, جیسے کہ پہلے حکم دیا جا چکا ہے. یعنی جو استیذان کے احکام پہلے آ چکے ہیں آیت نمبر 28 تا 31 میں، اب وہی احکام کا اطلاق ہو جائے گا ان بچوں پر بھی کہ جو بالغ ہو گئے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کر رہا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے. یہ ہے استیذان کے احکام جن سے کہ اندازہ ہوتا ہے، اور آپ کر سکتے ہیں اندازہ کہ کس قدر اہمیت ہمارے دین میں اس کو ہے کہ گھر کی پرائیویسی ہو اور وہاں جو ہے بے دھڑک آمد و رفت نہ ہو، یہاں تک کہ بچوں کا معاملہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی احتیاط رکھی جائے. اب میں نے کچھ احادیث جو ہے وہ نقل کی ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مولانا مودودی نے یہ کافی محنت کی ہے اور مختلف احادیث جمع کر کے تفہیم القرآن کا جو حصہ سوم ہے، سورہ نور کی تفسیر جس میں ہے، اس سے میں یہ کچھ حدیثیں آپ کو ذرا جلدی میں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس مسئلے کی بھی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے ایک غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، وہ فرماتے ہیں، اور یہ سنن ابی داود کی روایت ہے، اذا دخل البصر فلا اذن، یعنی یہ استیذان اس لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے، اگر باہر کھڑے ہوئے کہیں ٹانگ جھانک کر رہے تو پھر اذن لینے کی کیا ضرورت ہے. اگر تم نے اگر نگاہ ہی داخل ہو گئی گھر کے اندر کسی درخت سے یا کسی اور جگہ سے، تو پھر اذن کا فائدہ کیا ہوا؟ اذن تو اس لیے ہے، استیذان کا حکم تو اس لیے ہے کہ یہ نگاہ نہ کہیں پڑ جائے اچانک. اسی طرح حضرت حذیل ابن شرحبیل کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا اور عین دروازے پر کھڑا ہو کر اجازت مانگنے لگا، حضور نے اسے فرمایا، ہا کذا عنک فانما الاستیذان من النظر، تم اس طرح کا رویہ اختیار نہ کرو کہ عین سامنے کھڑے ہو کر اجازت طلب کرے، فائدہ کیا ہوا؟ اصل میں تو اذن طلب کرنا اسی لیے کہ نگاہ نہ پڑے. اس سے بھی آگے چلیے، یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے، تیسری روایت، یہ اب نہ صرف یہ کہ گھروں میں کہیں نگاہ نہ پڑے، خطوط ان کی پرائیویسی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بھی سنن ابی داؤد کی ہے، من نظر فی کتاب اخیہ بغیر اذنہ فانما ینظر فی النار، جو شخص اپنے بھائی کے خط کو پڑھتا ہے، نظر ڈالتا ہے اس میں اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر، یعنی یہ کہ وہ خط آپ کے نام نہیں آیا، آپ کے بھائی کے نام آیا ہے، نہ معلوم اس میں کیا لکھا ہوا ہے، خام ختم اسے پڑھنے کی خواہش کرتے ہو، تو گویا کہ وہ آنکھ، اس کی آنکھ جو ہے اس وقت جا رہی ہے آگ کے اندر، فانما ينظر في النار، وہ آگ میں دیکھ اپنی نظر ڈال رہا ہے. اسی طریقے سے متفق علیہ روایت ہے، ذرا نوٹ کیجئے، بخاری اور مسلم شریف دونوں کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے، حضور کا فرمان ہے، لو ان امرأً اطلع عليك بغير اذن فخذفته بحصات ففقعت عينه ما كان عليك من جناح، اگر کوئی شخص تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں بے دھڑک آئے اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو، تو تم پر کوئی دیت نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی جنایت نہیں. یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آنکھ پھوڑ دینے کا بھی تمہیں حق حاصل ہے اگر کوئی شخص اس طرح بغیر اذن لیے تمہارے گھر میں داخل ہو جاتا ہے. ایک اور روایت میں الفاظ ہے، من اطلع دار قوم بغیر اذنہم ففقعوا عینہ فقد حضرت عینہ، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جس شخص نے جھانکا اب کسی شخص کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر اور اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی، تو اس کی آنکھ کی کوئی دیت نہیں ہوگی، اس نے اپنی آنکھ ضائع کر دی. یعنی ویسے تو یہ کہ اگر کہیں کوئی شخص کسی کی آنکھ پھوڑ دے گا تو یا تو جواباً جو ہے ان العین بالعین، اس کی آنکھ بھی پھوڑی جائے گی، اور یا یہ کہ کم سے کم اسے کوئی نہ کوئی دیت دلوائی جائے گی اگر وہ دیت مانگنے پر، قبول کرنے پر راضی ہو جائے. لیکن کسی نے اگر اس شکل کے اندر اپنی آنکھ پھوڑوا لی ہے تو اس نے خود اپنی آنکھ ضائع کی. ایک اور روایت میں بھی یہ الفاظ نسائی کے اندر بھی ہیں، فلا دیت لہو ولا قصاص، نہ دیت ہے نہ قصاص ہے، اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانک رہا ہو اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو نہ دیت ہے نہ قصاص ہے. سنن ابی داؤد میں حضور کا یہ معمول جو ہے منقول ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے تھے تو دروازے کے عین سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر اور آپ اجازت طلب کیا کرتے تھے، اسی کی آپ نے تعلیم دی ہے. حضرت انس خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت کے حجرے میں باہر سے جھانکا، حضور اس وقت ایک تیر ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، آپ اس کی طرف اس طرح بڑھے جیسے کہ اس کے پیٹ میں بھونک دیں گے. یہ بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہے. ایک شخص نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس بھی جاتے وقت اجازت طلب کروں؟ اب یہ دیکھیے، وہ جو میں نے عرض کیا تھا، گھروں کے اندر بھی استیذان ہے ماں کے پاس جانے کے لیے بھی. آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں، کیا ہر بار جب میں ان کے پاس جاؤں تو ان سے اجازت مانگوں؟ آپ نے فرمایا اتحب ان تراها عریانتا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنی ماں کو ننگا دیکھو، عریان دیکھو؟ کیا پتا اس وقت کس حال میں ہے، کیا کہیں وہ غیر محتاط ہے، اس کپڑا کہیں وہ جو ہے ہٹ گیا ہے، تو تم یہ چاہتے ہو؟ یعنی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اچانک جانے کو اس شدت کے ساتھ منع فرمایا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ علیکم ان تستاذنوا علی امہاتکم واخواتکم، اپنی ماں اور بہنوں کے ہاں جانے وقت بھی اجازت طلب کرو. بلکہ یہ کہ ابن جریر میں، یہ تو ابن کثیر کی روایت ہے، ابن جریر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اپنا یہ عمل منقول ہوا ہے کہ وہ جب اپنے گھر میں جاتے تھے تو وہاں بھی کھنگار کر کوئی اور اس طرح کا اشارہ کر کے کہ ان کی اپنی زوجہ جو ہیں وہ بھی وہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ عبداللہ ابن مسعود اس وقت گھر میں داخل ہو رہے ہیں. اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آیا اور دروازے پر سے پکارنے لگا، آلے جو آلے جو، کیا میں گھس آؤں، کیا میں گھس آؤں؟ اس پر حضور نے پھر اس کو بتایا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، کنیز کو باہر بھیجا جاؤ، اس کو سکھاؤ، اس کو اس طرح اجازت کرنی چاہیے، طلب کرنی چاہیے، السلام علیکم ادخلوا، آپ پر سلام ہو، کیا میں داخل ہو جاؤں، کیا مجھے داخلے کا اذن ہے، اجازت ہے؟ اسی طرح ایک شخص حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مرحوم والد کے قرضوں کے سلسلے میں حضرت کے ہاں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے پوچھا کون ہے، میں نے عرض کیا میں ہوں، آپ نے دو تین مرتبہ فرمایا میں ہوں میں ہوں میں ہوں، یہ میں ہوں کا کیا مطلب ہے، بیان کرو کہ تمہارا نام کیا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، کوئی کیا سمجھے تمہارے میں ہوں کہنے سے، کوئی کیا سمجھے گا کہ تم کون ہو؟ تو یہ انداز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کسی وقت سخت انداز میں بھی آپ سمجھاتے تھے، اگر نرم انداز سے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، تو تعلیم اور تربیت میں کبھی سخت انداز بھی اختیار کرنا پڑتا ہے. کلدہ ابن حنبل ایک کام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے اور سلام کے بغیر یوں ہی جا بیٹھے، آپ نے فرمایا باہر جاؤ، السلام علیکم کہہ کر اندر آؤ، کیونکہ اس آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، یہ دو ہیں گویا کہ حکم، کہ تم رضا حاصل کرو کسی گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر والوں کی، اور یہ کہ ان پر سلام بھیجو. حضرت عمر کے بارے میں سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ وہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو اجازت طلب فرماتے تھے یہ کہہ کر تین مرتبہ کہ السلام علیک یا رسول اللہ ایدخل عمر، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، کیا عمر داخل ہو جائے، کیا عمر کو اذن باریابی ہے؟ اور حضور نے فرمایا اجازت لینے کے لیے تین مرتبہ پکارو، تین مرتبہ السلام علیکم کہو، اگر جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ. یعنی یہ انتظار نہ کرو کہ ارجعو کہا جائے، ابھی ہم نے وہ آیت میں لفظ پڑھا تھا وَإِذْ قِيلَ لَكُمْ ارجعو فَارْجِعُوا، اگر کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، لیکن اگر تین مرتبہ السلام علیکم کہہ کر، یا آج کے حساب سے آپ سمجھیے کہ تین مرتبہ کال بیل دیجیے، لیکن وہ ایک بہت فوری یعنی وقفے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، ذرا سا وقفہ ڈال کر، تاکہ اگر کوئی شخص کسی کام میں مصروف ہے، وہ باتھ روم میں ہے، کوئی اور نہیں ہے جواب دینے والا، تو اتنا وقفہ تو ہو جائے، لیکن یہ کہ تین مرتبہ آپ نے بیل دی ہے اور کوئی جواب نہیں آیا تو لوٹ جائیے، پھر بھی جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ. اور یہ روایت بخاری کی بھی ہے، مسلم کی بھی ہے، اور ابو داؤد کی بھی ہے. اور ایک اس سلسلے کی جو آخری حدیث ہے وہ بڑی پیاری ہے، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس ہیں خزرج کے، ویسے سب سے بڑا رئیس تو وہ رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی، لیکن اس کے بعد جو بھی مرتبہ تھا خزرج میں وہ حضرت سعد ابن عبادہ کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ان کے ہاں حضور گئے تو وہاں جا کر حضور نے تین مرتبہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہہ کر اجازت طلب کی، مگر اندر سے جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا، پھر آپ واپس جانے لگے. پھر حضرت سعد اندر سے دوڑ کر نکلے اور انہوں نے کہا کہ حضور، میں نے آپ کا پہلی مرتبہ بھی آواز سن لی تھی، لیکن یہ میں چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ تین مرتبہ جو ہے یہ الفاظ میرے حق میں ادا ہو جائیں، اس لیے میں انتظار کر رہا تھا. یہ ہے در حقیقت کہ جو محبت تھی صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی ایک مثال. اب آگے چلیے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن ابھی تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال ابھی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اب یہ آپ نے دیکھا کہ بڑی طویل جو ہے یہ آیت ہے. اس میں سب سے پہلے ہمارے سامنے معاملہ آ رہا ہے غزوہ بصر کا, کہ گھر کے اندر داخل ہو کر انسان کو ایک تو اپنی نگاہ نیچی رکھنی ہے, اور نمبر دو اس میں ستر کا تصور سامنے آ رہا ہے. ان دونوں کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ کچھ آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں, کچھ احادیث آ جائیں. غزوہ بصر کس لیے, گھر کے اندر کس لیے؟ دیکھیے, اس حقیقت میں پھر چاہتا ہوں کہ کھل کر بیان کر دوں, بھائی اور بہن چاہے انتہائی مقدس رشتہ ہے, لیکن بھائی بھائی ہونے کے ساتھ مرد بھی ہے, بہن بہن ہونے کے ساتھ عورت بھی ہے, لڑکی بھی ہے. وہاں پر بھی گھور کر دیکھنا, جو محرمات ابدیہ ہیں ان کو بھی گھور کر دیکھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. غزوہ بصر کا حکم جو ہے در حقیقت وہ گھر سے باہر کے لیے نہیں ہے. گھر سے باہر کے لیے تو حجاب کا حکم ہے, وہاں نگاہ نیچی کرنے کا حکم کے مانی دارد. سڑک پر آپ چل رہے ہیں تو وہاں غزوہ بصر کیسے کریں گے؟ اصل میں کیا ہے کہ گھروں کے اندر بھی بہرحال مرد اور عورت کے درمیان وہ پرائیویسی یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ بہن بھائی بھی علیحدہ رہیں, وہ کہیں خلوت کے اندر رہیں. حتی الامکان اس کے اندر حفاظت کی ضرورت ہے, احتیاط کی ضرورت ہے. اور آج کل جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں, خود ہمارے معاشرے میں آج کل تو باپوں کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں اخبارات میں چھپتی ہیں اور جو بھی کچھ اس کی تفاصیل آتی ہیں سامنے, وہ ان کے ہوتے ہوئے بھی پھر اگر انسان جو ہے ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو سوائے اس کے کہ اب انسان جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کرنے کے لیے کا فیصلہ کر چکا ہو اور تو کوئی بات نہیں. تو اس میں غزوہ بصر سے مراد در حقیقت محرموں کے آپس میں ماں بہن جو ہے یہ بھی کہ گھور کر دیکھنے والی بات نہ ہو, چاہے بہن ہے اور بھائی ہے, چاہے ان کے درمیان ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی رشتہ مناکحت ہونے کا کبھی کوئی سوال نہیں. دوسرا مسئلہ ستر کا ہے. اس ستر کو میں چاہتا ہوں کہ اب آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ستر اصل میں ہے کیا. ستر کے معنی بھی ڈھانپنے کے ہیں, عورت عورت بھی وہ شے کہ جس کو چھپایا جائے. تو فرمایا, حدیث میں آیا ہے, یہ مسلم شریف کی روایت ہے, مسند احمد کی ہے, سنن ابی داود کی ہے اور جامع ترمذی کی ہے, لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا تنظر المرأة الى عورت المرأة. کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی عورت کو نہ دیکھے. عورت سے مراد ستر, یعنی اس کے جسم کا وہ حصہ جو چھپا ہوا ہونا چاہیے. اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ستر کو نہ دیکھے. یعنی معاملہ مردوں اور عورتوں کے مابین تو بعد میں آئے گا, ابھی یہ ہے کہ مردوں کے لیے بھی یہ ستر کا تصور ہے کہ کوئی مرد دوسرے مرد کے جسم کے اس حصے کو نہ دیکھے جس کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے. کوئی عورت دوسری عورت کے جسم کے بھی اس حصے کو نہ دیکھے جس کو ڈھانپنے کا حکم ہے. اب آپ نوٹ کیجئے کہ مرد کا کون سا جسم کا حصہ ہے کہ جس کو ڈھانپے رکھنے کا حکم ہے. یہ بیہقی میں, سنن بیہقی میں اور دار قطنی میں یہ روایت موجود ہے, عورت الرجل ما بین سرته الى رکبته. مرد کا ستر اس کی ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے, ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک, یہ مرد کا ستر ہے, یہ مرد کا عورت ہے, اس کے جسم کا وہ حصہ ہے جسے چھپا ہوا رہنا چاہیے, ڈھکا ہوا رہنا چاہیے. اس میں جو استثناء ہوگا صرف بیوی یا کنیز, مملکت ایمانوں کو, اور تیسرے کوئی کسی وقت کوئی معالج ہو, جراح ہو. سوائے ان تین کے جسم کا یہ حصہ مرد کا, یعنی ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک, یہ بالکل ڈھکا رہنا چاہیے, اس کو کھولنے کی اجازت نہیں. عورت کے ستر کا معاملہ مختلف ہے. اس میں اصل میں اس سے پہلے میں بھی الجھن میں رہا ہوں کہ بعض چیزیں بڑی ایک دوسرے سے متضاد میرے سامنے آتی تھیں, لیکن وہ معاملہ پوری طریقے سے واضح ہو گیا ہے. عورت کا ایک ستر ہے عورت کے لیے, عورت کے لیے عورت کا ستر وہی ہے جو مرد کا ستر ہے. یعنی ایک عورت جو ہے دوسری عورت کے جسم کے اسی حصے کو نہیں دیکھ سکتی کہ جو ناف سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک ہے. بعض علماء کی طرف سے یہ بات آئی تھی تو میں حیران تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اصل میں مرد کا اور عورت کا فرق اس اعتبار سے ہے ستر کا, کہ مرد کا ستر تو ایک ہی ہے, دوسرے مردوں کے لیے بھی اور کسی اور عورت کے لیے بھی, عورت کے لیے ویسے بھی اس سے زیادہ سختی ہو جائے گی. لیکن عورت کے ستر کے احکام دو ہیں، عورت کے جسم کا وہ حصہ کہ جو کسی دوسری عورت کو بھی نہیں دیکھنا ہے، وہ ہے وہی کہ جو مرد کے جسم کا حصہ ہے، یعنی ناف کے اوپر سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک، باقی دوسرے مردوں کے لیے ستر ہے، چاہے وہ محرم ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے کوئی ہو، اس کے لیے اس کے جسم کا ستر جو ہے وہ کیا ہے؟ مرد کے لیے، ہر مرد کے لیے، سوائے شوہر، سوائے معالج یا طبیب یا جراح کے، یہ جو بھی معاملہ ہے اس میں تمام مرد جو ہے چاہے محرم ہیں، کل محرموں کے لیے بھی عورت کا پورا جسم ستر ہے، سوائے چہرے کی ٹکیا اور دونوں ہاتھ کلائی کے باہر اور دونوں پاؤں ٹخنوں کے نیچے، باقی پورا جسم جو ہے عورت کا وہ ستر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم۔